بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 10 مارچ سن 2018 ہے. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب مہانامہ فیضان حکیم ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب 64 صفحات پر مشتمل ہے. اس کتاب کو کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 03067878222 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. دینی علمی تربیتی اصلاحی مہنامہ فیضان حکیم. بیات حکیم ملت حضرت مولانا عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ. ترجمان عظیم دینی درس کا جامع فرقانیہ مدینہ رجسٹرڈ راولپنڈی. محرم الحرام سفر المظفر 1437 ہجری بمطابق نومبر دسمبر سن 2015. اولاد کو بدعا نہ دیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی دعا کی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1532. زیر سرپرستی محب العارفین سراج السالکین حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد دامت برکاتم العالیہ نقشبندی. پیر ذوالفقار احمد نقشبندی. فیضان نظر امام الاولیاء محبوب العلماء صاحبہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن دامت برکاتم العالیہ. بیات حکیم ملت حضرت مولانا عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ. پروفیسر مولانا قاری محمد یوسف رحمت اللہ علیہ. مہنامہ فیضان حکیم جلد نمبر 4 محرم الحرام سفر المظفر 1437 ہجری بمطابق نومبر دسمبر سن 2015 شمارہ نمبر 01.02. مدیر اعلی مولانا عبد المجید ہزاروی. مدیر حافظ ضیاء الحق. مدیر منتظم ابو الحسن. مجلس ادارت مولانا قاری محمد زرین نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ. حضرت مولانا قاضی مشتاق احمد دامت برکاتہم العالیہ. مولانا عبدالستار دامت برکاتہم العالیہ. ناظم ترسیل و برائے رابطہ 03245236091. بدل اشتراک فی شمارہ 20 روپے. اندرون ملک سالانہ 240 روپے. قانونی مشیر قاری عبدالرشید ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. کمپوزنگ اینڈ ڈیزائننگ نزاکت حسین اکبر حسین. جامع فرقانیہ مدینہ گوہاٹی بازار راول پنڈی. فون نمبر 0515551943. ای میل فیضان حکیم 1@gmail.com. ویب سائٹ www.jamefurqaniya.org. دینی کاموں میں معاون بنیے. یہ رسالہ اوروں کو بھی پڑھنے کے لیے دیجیے اور تا قیامت چلنے والی نیکیوں کے سلسلوں کا ثواب حاصل کیجیے. ابھی فون کیجیے. گھر بیٹھے مہانامہ فیضان حکیم بذریعہ ڈاک حاصل کیجیے. برائے رابطہ 03245236091 0515551943. پبلشر حافظ ضیاء الحق نے روحانی آرٹ پریس بلو ایریا اسلام آباد سے چھپا کر دفتر فیضان حکیم سے شائع کیا. فہرست اس شمارے میں نمبر شمار نمبر 1 آئینہ عقیدت کے پھول مضامین نگاہ شوق. تحریر مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ. صفحہ نمبر 3. نمبر 2 کلمات مدیر اعلی مضامین کرین واقعہ اور صحنہ منا احادیث کی نظر میں. تحریر مولانا عبد المجید ہزاروی مدظلہ. صفحہ نمبر 4، نمبر 3، درس قرآن، مضامین حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان مردود، تحریر شیخ الحدیث قاضی مشتاق احمد مدی ضلح، صفحہ نمبر 8، نمبر 4 درس حدیث، مضامین محرم الحرام اور جامع عاشورا کا روزہ، تحریر مولانا قاری محمد زرین مدی ضلح، صفحہ نمبر 14، نمبر 5 اسلامی معاشرت، مضامین نیکیوں کا پیکج کرا لیجئے، تحریر حافظ ضیاء الحق، صفحہ 19، نمبر 6 اسلامی تجارت، مضامین اسے اپنی زندگی کا اصول بنائیے، تحریر حساس کے قلم سے، صفحہ نمبر 22، نمبر 7 نوجوان جنت کے سردار فضائل سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، تحریر ابو الحسن، صفحہ 25، نمبر 8 پھولوں کا گلدستہ، مضامین جواہرات سے قیمتی، تحریر ادارہ، صفحہ 32، نمبر 9 اسلامی حصار، مضامین جنات و شیاطین سے حفاظت کے شرعی طریقے، تحریر مولانا محمد عثمان رشید، صفحہ 34، نمبر 10 عبادت و ریاضت، مضامین کھلے عام گناہ کرنا، تحریر اکبر حسین، صفحہ 37، نمبر 11 سعادت کے لمحات، مضامین بچپن سے قبر تک اللہ کی رحمت، تحریر محمد عدنان رشید، صفحہ 38، نمبر 12 مراد نبی داماد علی، مضامین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تحریر مولانا نزاکت حسین، صفحہ نمبر 40، نمبر 13 نیکیوں کی بہار، مضامین عاشورہ محرم، تحریر محمد عبداللہ، اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، صفحہ 50، نمبر 14 صحت و تندرستی، مضامین ٹوٹ کے، تحریر ادارہ، صفحہ 53، نمبر 15 خواتین کا صفحہ، مضامین جہیز ایک لعنت، تحریر امیدانیال، صفحہ 54، نمبر 16 بچوں کا صفحہ، مضامین حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر، تحریر ام احمد، صفحہ 56، نمبر 17 آپ کے مسائل، مضامین ماہ سفر اور توہم پرستی، تحریر مفتی محمد سلام جامع فرقانیہ مدینہ، صفحہ 58، نمبر 18 اخبار الجامعہ، مضامین جامعہ کے شب و روز، تحریر مولانا محمد طیب ہارون، صفحہ نمبر 62، نمبر 19 دینی درس کا، مضامین اپیل، تحریر منتظمہ کمیٹی جامع فرقانیہ مدینہ، صفحہ نمبر 64، جن حضرات کی ماہنامہ فیضان حکیم کی سالانہ ممبرشپ ختم ہو چکی ہے برائے مہربانی وہ نئی ممبرشپ حاصل کر لیں، 0321-590-6635، صفحہ نمبر 3 نگاہ شوق، تحریر حضرت مولانا بدر عالمی رٹھی رحمت اللہ علیہ، مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے، جہاں جا کر میں سر رکھتا، جہاں میں ہاتھ پھیلاتا، وہ چوکھٹ یاد آتی ہے، وہ پردہ یاد آتا ہے، کبھی وہ دوڑ کر چلنا، کبھی رک رک کے رہ جانا، وہ چلنا یاد آتا ہے، وہ نقشہ یاد آتا ہے، کبھی وحشت میں آ کر پھر صفا پر جا کر چڑھ جانا، کبھی وہ سعی یاد آتا ہے، وہ مروہ یاد آتا ہے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا کعبہ کو حسرت سے، وہ حسرت یاد آتی ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے، کبھی وحشت میں آ کر پھر صفا پر جا کر چڑھ جانا، کبھی وہ صفا یاد آتا ہے، وہ مروہ یاد آتا ہے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا کعبہ کو حسرت سے، وہ حسرت یاد آتی ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے، کبھی جانا منا کو اور کبھی میدان عرفہ کو، وہ مجمع یاد آتا ہے، وہ صحرا یاد آتا ہے، وہ پتھر مارنا شیطان کو تکبیر پڑھ پڑھ کر، وہ غوغا یاد آتا ہے، وہ سودا یاد آتا ہے، منا میں لوٹ کر پھر وہ دمبا کو ذبح کرنا، وہ سنت یاد آتی ہے، وہ فدیہ یاد آتا ہے، وہ رخصت ہو کے میرا دیکھنا کعبہ کو مڑ مڑ کر، وہ منظر یاد آتا ہے، وہ جلوہ یاد آتا ہے، میرا مکہ بھی تہبہ ہے، نہیں معلوم کچھ مجھ کو کہ مکہ یاد آتا ہے کہ تہبہ یاد آتا ہے۔ نگاہ شوق جب اٹھتی ہے رب البیت کی طرف، نہ کعبہ یاد آتا ہے نہ مکہ یاد آتا ہے۔ صفحہ نمبر 4، کلمات مدیر اعلیٰ، کرین واقعہ اور صحن منا، احادیث کی نظر میں، تحریر مولانا عبد المجید ہزاروی۔ دنیا کے خوش نصیب ترین شہدا، حج کا موسم، جمعے کا دن، عصر و مغرب کی درمیانی بابرکت کھڑی، حالت احرام، بیت اللہ سے قریب ترین مقام، طواف اور سعی کے دوران تعمیراتی کرین گرنے کی وجہ سے صاحب الحدم اور شہید پا جانے والے، دنیا کے خوش نصیب ترین انسان جن کو لبیک، جن کی لبیک کو اللہ نے نقد ہی قبول کر لیا۔ میرے رب کو اپنے ان پیارے مہمانوں سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ اس نے انہیں اپنے پاس ہی روک لیا اور قیامت تک کے لیے ان کے لیے ہر سال حج کا ثواب مقرر فرما دیا۔ مسجد الحرام میں بحالت احرام، کرین حادثے میں شہید ہونے والے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بحالت احرام تشریف لائے، وہ شخص اپنے اونٹ سے گرے اور گردن ٹوٹ جانے کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر انہی دو کپڑوں میں کفن دو اور ان کا سر نہ ڈھانپو تاکہ احرام کی نشانی موجود رہے، کیونکہ انہیں قیامت کے دن اسی طرح تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2951، باب ما یا حرم بالمحرم عزامات، مسافر حرمین شریفین کی موت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کے لیے نکلا اسے موت آ گئی تو قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور جو شخص عمرے کے لیے گیا اسے موت آ گئی تو اس کے لیے بھی قیامت تک عمرے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح جو شخص جہاد کے لیے گیا اور اسے موت آ گئی تو اس کے لیے بھی قیامت تک جہاد کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ مکہ مکرمہ تعمیراتی کرین حادثہ، متاثرین کے لیے وقتی تکلیف، ہمیشہ کا سکون۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو حرمین شریفین، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سے کسی ایک جگہ بھی موت آئے، وہ قیامت کے دن امن و سلامتی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ المعجم الصغیر التبرانی، حدیث 827، حدیث حسن۔ جیسی موت ویسی عاقبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کو موت آئی تھی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7413، باب الامر بحسن الظن باللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے بحالت ایمان سعادت کی موت نصیب فرما، آمین۔ جنازے میں 40 مسلمانوں کی شرکت پر میت کی مغفرت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی مسلمان آدمی فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ ایسے 40 آدمی پڑھیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراتے ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی سفارش قبول فرما لیتے ہیں۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2242، باب من صلی علی اربونا شفو افی، تعمیراتی کرین گرنے سے شہید ہونے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہداء کی 5 اقسام ہیں، نمبر 1 تاؤن میں مرنے والا، نمبر 2 پیٹ کے عرصے حیضے وغیرہ میں مرنے والا، نمبر 3 ڈوب کر مرنے والا، نمبر 4 کسی چیز، عمارت، ستون، دیوار یا کرین وغیرہ کے گرنے سے دب کر مرنے والا، نمبر 5 اور خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والا۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1069، باپ ماں جا پھر شہدا موت کی زمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس کی موت زمین کے فلاں حصے میں آئے تو زمین کے اس حصے میں اس کے لیے کوئی کام پیدا فرما دیتے ہیں اور یہ خود چل کر وہاں پہنچ جاتا ہے. سنن ترمذی حدیث نمبر 2237. باب ما جا انن نفس تموت حیث سوما کتب لاہا. مقدس مقامات کے قریب موت کی تمنا کرنا انبیاء علیہ السلام کا شیوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ملک الموت آدمی کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے. جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے نہ پہچان کر انہیں ایک زور کا تماچا مارا اور ان کی آنکھ پھوڑ ڈالی. وہ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی آنکھ پہلے کی طرح درست فرما دی اور فرمایا کہ واپس جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ آپ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھیے اور جتنے بال آپ کے ہاتھ تلے آ جائیں ان میں سے ہر بال کے بدلے آپ کو ایک سال مزید زندگی دے دی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام سن کر ارشاد فرمایا اے میرے رب مزید اتنے سال زندہ رہنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد موت ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تو پھر ابھی موت کیوں نہ آ جائے؟ پھر انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ روح قبض کرنے سے قبل انہیں عرض مقدس بیت المقدس اتنا قریب کر دے جتنی دور تک ایک پتھر کو پھینکا جا سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کے راستے کی ایک جانب سرخ ٹیلے کے ساتھ دکھا دیتا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1349. باب من احب الدفن فی الارض المقدسات او نحوها. حاجی سے دعاؤں کی درخواست کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرنے والے کی مغفرت کی جاتی ہے اور جس کے لیے حاجی مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت کی جاتی ہے. رواہ بزار التبرانی صفحہ نمبر 8. حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان مردود. درس قرآن. تحریر شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی مشتاق احمد دامت برکاتہم العالیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاز اللہم پھر ان دونوں کو پھسلایا. شیطان پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا. انہا اس سے. فاخرجہما پھر انہیں نکلوا دیا. مما سے جو. کانا وہ تھے. فی ہی اس میں. وقلنا اور ہم نے کہا. اے بھی تو تم اتر جاؤ. بازکم تمہارے باز. لباسن باز کے. اس سے پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ تمہارے باز پاس کے. عدوون دشمن. ولاکم اور تمہارے لیے. فی میں. ارض زمین. مستقرن ٹھکانا. ومتاؤن اور سامان. الا تک ہین وقت. عدوون ولاکم فی الارض مستقرن ممتاؤن الہی. دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت تک سمانے زندگی ہے. فاز اللہم شیطان انہا. زلتا کے معنی عربی لغت میں لغزش کے ہیں. ازلال کے معنی کسی کو لغزش دینا. معنی یہ ہے کہ شیطان نے آدم و حوا کو لغزش دی. قرآن کے یہ الفاظ صاف اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت آدم حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی یہ خلاف ورزی اس طرح کی نہ تھی جو عام گناہگاروں کی طرف سے ہوا کرتی ہے، بلکہ شیطانی تلبیس سے کسی دھوکہ فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی کہ جس درخت کو ممنوع قرار دیا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے۔ انہا میں لفظ ان بمانی سبب ہے، یعنی اس درخت کے سبب، سبب و ذریعے سے شیطان نے آدم و حوا کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجدے سے انکار کی بنا پر پہلے مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا تھا تو یہ آدم و حوا کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے پہنچا؟ اس کا بے غبار جواب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے اور وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت سے ایسے تصرفات پر قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے، ان کو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جانے کی بھی قدرت دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی قوت جنیا کے ذریعے مسمرزم کی صورت سے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے ذہن کو متاثر کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری شکل میں مثلا سانپ وغیرہ کی شکل میں متشکل ہو کر جنت میں داخل ہو گیا ہو، اور شاید یہی سبب ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اس کی دشمنی کی طرف دھیان نہ رہا۔ قرآن مجید کی آیت فاسم انی لکم لمن ناصحین، پارہ نمبر 21-7 سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے صرف وسوسہ اور ذہنی اثر ڈالنے سے کام نہیں لیا، بلکہ آدم و حوا سے زبانی گفتگو کر کے اور قسمیں کھا کر متاثر کیا۔ فاخرجاہما مما کانا فیہ، یعنی شیطان اس دھوکے اور لغزش کے ذریعے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے گزر بسر کر رہے تھے۔ یہ نکالنا اگرچہ بحکم خداوندی ہوا، مگر سبب اس کا شیطان تھا، اس لیے نکالنے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی۔ قلنا اہبیتو بازوکم لبازن ادوبن، یعنی ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ، اس طرح کہ تم میں سے بازے بازوں کے دشمن رہیں گے۔ اس حکم کے مخاطب حضرت آدم و حوا علیہ السلام ہیں، اور اگر شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تھا تو وہ بھی اسی خطاب میں شامل ہیں۔ اس صورت میں باہم عداوت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہے گا، اور اگر بقول باز اس واقعے کے وقت سے پہلے شیطان نکالا جا چکا تھا تو پھر اس کلام کا رخ آدم و حوا اور ان کی اولاد کی طرف ہوگا کہ ان کو بطور عطاب کے یہ جتلایا گیا کہ ایک سزا تو یہ ہے کہ جنت سے زمین پر اتارا گیا، دوسری سزا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی اولاد کے درمیان بہم عداوتیں بھی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ اولاد کے بہم عداوت ہونے سے والدین کا لطف زندگی بھی رخصت ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی مانوی اور روحانی سزا ہوگی۔ بیان القرآن، لکم فی الارض مستقر و متاع الہیم، یعنی حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور ایک میعاد معین تک کام چلانا ہے، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ مسئلہ ہے عصمت انبیاء علیہ السلام، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی خاص درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، اور اس پر بھی متنبہ کر دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جو بظاہر گناہ ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ انبیاء کی عصمت تمام گناہوں سے عقلاً اور نقلاً ثابت ہے۔ آئمہ اربعہ جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ صغیرہ گناہ ان سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں، جمہور امت کے نزدیک صحیح نہیں۔ تفسیر قرطبی، وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کا مقتدا بنا کر بھیجا جاتا ہے، اگر ان سے بھی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ صادر ہو سکے تو انبیاء علیہ السلام کے اقوال و افعال سے ام اٹھ جائے گا اور وہ قابل اعتماد نہیں رہیں گے۔ جب انبیاء علیہ السلام پر ہی اعتماد و اطمینان نہ رہے تو دین کا کہاں ٹھکانہ ہے. البتہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں متعدد انبیاء کے متعلق ایسے واقعات مذکور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب بھی ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ بھی اسی میں داخل ہے. ایسے واقعات کا حاصل باتفاق امت یہ ہے کہ کسی غلط فہمی یا خطا و نسیان کی وجہ سے ان کا صدور ہو جاتا ہے. کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف عمل نہیں کرتا. غلطی اجتہادی ہوتی ہے یا خطا و نسیان کے سبب قابل معافی ہوتی ہے، جس کو اصطلاح شرع میں گناہ نہیں کہا جا سکتا. اور یہ سہو نسیان کی غلطی ان سے ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی جن کا تعلق تبلیغ و تعلیم اور تشریح سے ہو، بلکہ ان سے ذاتی افعال اور اعمال میں ایسا سہو نسیان ہو سکتا ہے. تفسیر بحر المحیط. مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کا مقام نہایت بلند ہے، بڑوں سے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. اس لیے قرآن حکیم میں ایسے واقعات کو معیشت اور گناہ سے تعبیر کیا گیا، اس پر عطاب بھی کیا گیا ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ ہی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے متعلق علماء تفسیر نے بہت سی توجیحات لکھی ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں. نمبر ایک، اول یہ کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا تو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ. مراد خاص یہی درخت نہیں تھا، بلکہ اس کی جنس کے سارے درخت مراد تھے. جیسے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ریشمی کپڑا اور ایک ٹکڑا سونے کا ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں. ظاہر ہے کہ حرمت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ مخصوص نہیں تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں تھے، بلکہ تمام ریشمی کپڑے اور سونے کا یہی حکم ہے. لیکن یہاں کسی کو یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ ممانعت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ وابستہ ہے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں تھے. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہ خیال ہو گیا کہ جس درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا ممانعت اسی کے ساتھ خاص ہے. شیطان نے یہی وسوسہ ان کے دل میں مزین و مستحکم کر دیا اور قسمیں کھا کر یہ باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں کسی ایسے کام کا مشورہ نہیں دے رہا جو تمہارے لیے ممنوع یا مضر ہو. جس درخت کی ممانعت کی گئی ہے وہ دوسرا ہے، اس درخت کی ممانعت نہیں ہے. نمبر دو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان نے یہ وسوسہ دل میں ڈالا ہو کہ اس درخت کی ممانعت صرف آپ کی ابتدائی پیدائش کے وقت کے ساتھ مخصوص تھی. جیسے چھوٹے بچوں کو اول عمر میں قوی غذا سے روکا جاتا ہے، ہلکی غذا دی جاتی ہے، قوت پیدا ہو جانے کے بعد ہر غذا کی اجازت ہو جاتی ہے، تو اب آپ قوی ہو چکے ہیں اس لیے وہ ممانعت باقی نہیں رہی. نمبر تین، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت شیطان نے اس طرف کے کھانے کے منافع بتلائے کہ اس کے کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں رہنے کا اطمینان ہو جائے گا، اس وقت ان کو وہ ممانعت یاد نہ رہی ہو جو ابتدان آفرنیش کے وقت اس طرف کے متعلق کی گئی تھی. قرآن مجید کی آیت نمبر پارہ نمبر 20 آیت نمبر 115 ترجمہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی، اسی احتمال کی تائید کرتی ہے. بہرحال اس طرح کے متعدد احتمالات ہو سکتے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر نافرمانی کا صدور حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا، بھول ہو گئی یا اجتہادی لغزش جو در حقیقت گناہ نہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام کی شان نبوت اور قرب خداوندی کے مقام عالی کے اعتبار سے یہ لغزش بھی بڑی سمجھی گئی اور قرآن میں اس کو معیشت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ استغفار کے بعد معافی معاف کرنے کا ذکر فرمایا گیا. اور یہ بحث فضول ہے کہ جب شیطان کو جنت سے مردود کر کے نکال دیا گیا تھا تو پھر تو حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے وہاں کس طرح پہنچا، کیونکہ شیطان کے بہکانے اور وسوسہ ڈالنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جنت میں داخل ہو کر ہی وسوسہ ڈالے. جنات و شیاطین کو حق تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ دور سے بھی دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں، اور اگر داخل ہو کر بالمشافہ گفتگو ہی کو تسلیم کیا جائے تو اس کے بھی مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں جس کی تحقیق میں پڑھنا بے فائدہ اور لایعنی بحث ہے. اسی طرح یہ سوال کہ آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا انا شیطانا لکم ما ادوہن، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسا کام کرا دے جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلنا پڑے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں کس طرح آ گئے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات و شیاطین کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی صورت میں سامنے آیا ہو جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام یہ نہ پہچان سکے کہ یہ شیطان ہے۔ صفحہ نمبر 14، درس حدیث، محرم الحرام اور یوم عاشورہ کا روزہ، تحریر، استاد الحفیظ قاری محمد زرین نقشبندی۔ محرم، اس کا ایک معنی تعظیم کرنے کے بھی آتے ہیں۔ اس اعتبار سے محرم کے معنی معظم عظمت والا ہوئے۔ کسی بھی زمانے میں عظمت و حرمت کا اصل سبب تو اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلیات و انوار کا ظہور ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بعض عظیم الشان اور اہم واقعات کا کسی زمانے میں انجام اور وقوع بھی اس زمانے کی عظمت و فضیلت کا سبب بن جاتا ہے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں پر مکمل ہوا، کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سنیں۔